الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قیامت سے ہم کو ڈراتے اور گھبراتے ہو تو بتاؤ کہ جب وہ قیامت آئے گی تو اتنے بھاری بھرکم، بڑے بڑے مضبوط چٹان، پتھر، پہاڑ، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کا بطور مذاق تھا، استہزان یہ بات کہہ رہے تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قبیلے ثقیف کے کسی آدمی نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کیونکہ مکہ اور اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو یہ لوگ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ پھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو جواب آیا اللہ کے یہاں سے کہ ان کو کہو کہ ان سب کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے، ریت کی طرح بنا کر کے ہوا میں اڑا دے گا. کوئی پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہے گا، ریت کی طرح ذرات اس کے اللہ تعالی ہوا کے اندر بکھیر دیں گے. فیدروہا قاعن صفصفا، زمین کا مرجہ بعض مفسرین نے زمین کو لیا ہے، بس اللہ تعالی زمین کو ایک صاف چٹیل میدان کی طرح بنا کر کے چھوڑیں گے. اور بعض مفسرین نے ہاں زمین کا مرجہ پہاڑ کو لیا ہے کہ پہاڑوں کو بھی اللہ تعالی اپنے مرکز اور اپنی جگہوں سے ہٹا دیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. عِوَج کہتے ہیں نشیب کو، اور امتا کہتے ہیں فراز کو. زمین کے اندر کہیں بھی تم کو نیچان اور اونچان نظر نہیں آئے گا، زمین بالکل ہموار سیدھی سپاٹ ہو جائے گی. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو گویا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور سب ختم کر دیے جائیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، قیامت کے دن تمام انسان ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. مطلب ہے دوسرے سور کے بعد جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو دوسرا سور پھونکنے کے بعد ایک پکارنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوگا اور سب لوگ اس کے اعلان کی آواز سن کر کے جمع ہو جائیں گے اور سب اس کی آواز کے پیچھے پڑیں گے اور پیچھے چل کر کے سیدھے وہ جہاں بلا رہا ہوگا وہاں سب چلے جائیں گے. یہ داعی سے کون مراد ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین مراد ہے، کیونکہ حضرت اسرافیل کا کام تو ہے سور پھونکنے کا اور آواز دے کر بلانے کا کام حضرت جبرائیل امین کریں گے. اور علامہ محلی اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سور پھونکنے کا کام اور لوگوں کو محشر کی طرف بلا کے جمع کرنے کا کام، دونوں کام اکیلے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر سور رکھا ہوا ہے اور سور رکھ کر کے بیت المقدس کا جو صخرا ہے اور کھڑے ہو کر کے آواز لگائیں گے، حیتہ العظام البالیہ، اے پرانی ہڈیوں، اے چمڑوں، اے متفرق گوشت، چلو سب اکٹھے ہو جاؤ اور رحمان کی طرف تم لوگ جمع ہو جاؤ، حساب کتاب کے لیے تم آ جاؤ۔ تمام کے تمام انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے، ملک شام کی طرف چلیں گے، مسجد اقصی کی طرف چلیں گے، جہاں مسجد اقصی ہے وہ پورا علاقہ محشر کا میدان ہوگا، اس کی طرف تمام کے تمام لوگ چلیں گے۔ اس سفر بیت المقدس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جنتی پہاڑ ہے، جنتی پتھر ہے، اور پہلے قبلہ وہی تھا، تحویل الی الکعبہ سے پہلے یہی سفر بیت المقدس قبلہ تھا، تو اس سفر بیت المقدس کے اوپر جبرائیل امین چڑھیں گے اور چڑ کر کے جو ہے آواز دیں گے اور سب لوگ اس طرف جا کر کے اکٹھا ہو جائیں گے۔ لا یومئذ یتبعون الداعی، پکارنے والے، آواز دینے والے کی آواز کے پیچھے سب لوگ قیامت کے دن چل پڑیں گے۔ لا عوج لہ، داعی کی آواز کے اوپر سب لوگ سن لیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس پکارنے والے کی آواز کو نہ سن سکے۔ لا عوج یعنی کسی کے اندر ٹیڑھ نہیں آئے گی، یعنی کوئی یوں کہے کہ جاؤ میں نہیں آتا دائی کی آواز کے اوپر، میں نہیں پہنچتا وہاں پر، ایسا نہیں ہوگا۔ سب لوگ رضا اور تسلیم کے ساتھ اس پکارنے والے کی پکار کی آواز پر جمع ہو جائیں گے۔ کاش کے دنیا میں اللہ کے دائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر عمل کرتے تو قیامت کے دن پکارنے والے کی آواز سن کر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نافرمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی، جب تو ہم کو سزا ہوگی، اب ہماری گرفت ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے دائیوں کی بات مانی تھی ان کو اس دن کے دائی کی آواز پر لبے کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی دائیں بائیں ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا، بلکہ سیدھا اس دائی کی آواز پر لبے کہتا ہوا محشر کی طرف چل پڑے گا۔ ان کو آواز دی جائے گی، چلو رحمان کے پاس، رحمان کے دربار میں پیشی کے لیے چلو۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائے گی۔ فَلَا تَسْمَعُهُمْ إِلَّا هَمْسًا، بس پیر کے قدموں کے روندنے کی آواز ہلکی ہلکی سنائی دے گی، اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں سنائی دے گی۔ ہمسہ کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو سناٹا ہو، کوئی کچھ نہ بولتا ہو اور پورا مجمع چل رہا ہو، جیسے کہ جنازے کے اندر کوئی کچھ بولتا نہیں، سب چپ چاپ چل رہے ہیں، تو لوگوں کے قدم کی آوازیں آتی ہے چلنے کی۔ وہ جو قدم کی چلنے کی آواز زمین سے اٹھتی ہے اس کو ہمسہ کہا جاتا ہے۔ ہویا قیامت کے دن کوئی آواز نہیں سنائی دی جائے گی، صرف لوگوں کے قدموں کی آواز جو محشر کی طرف چل چل کے جا رہے وہی آواز سنائی دی جائے گی۔ اور دنیا کے اندر تو ایسا ہے کہ چلتے وقت پر چپلوں کی آواز بھی زیادہ نکلتی ہے، ہٹاتی ہو تو اور بڑی آواز نکلے، اور کوئی جوتے ہو بڑی بڑی نیچے مضبوط سول والے تو کھڑ کھڑ اس کی بھی آواز نکلے، لیکن قیامت کے دن تو نہ جوتے ہوں گے نہ چپل ہوگی، صرف قدم کے بل لوگ چلتے ہوں گے، اس لیے بہت ہلکی ہلکی معمولی معمولی پست آواز جو ہے سنائی دی جائے گی۔ ہمسہ کا ایک مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ بغیر بات کیے ہوئے صرف ہونٹوں کو ہلانا، جیسے ہم بہت سی مرتبہ اکیلے اکیلے جو ہونٹ ہلاتے رہتے جس میں ایک لفظ بھی سنائی نہ دے رہے، صرف ہونٹ ہلتے رہتے ہو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ببڑ رہا ہے بیٹھ کر کے اکیلا اکیلا، تو اس طرح کی آواز کہ کچھ بولے نہیں صرف لب ہلے, اس کو بھی عربی میں ہمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قیامت کے دن صرف لبوں کی ہل ہلاہٹ یا پیروں کی چہچہاہٹ کی آوازیں سنی جائے گی اور کچھ سنائی نہیں دے گا. یوم اذ لا تنفع الشفاعہ, قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. الا من اذن له الرحمن, مگر جس کو رحمان اجازت دے گئے سفارش کرنے کی. ورضی له قولا, اور اس کی بات جو ہے پسند بھی آئی ہو, بس وہی آدمی سفارش کر سکے گا. شفاعت سے قیامت کے دن وہی آدمی فائدہ اٹھائے گا جس کی شفاعت ایسے آدمی نے کی ہو جس کو شفاعت کی اجازت تھی. جس کو شفاعت کی اجازت تھی وہ شفاعت کرے گا تو ہی اس کی شفاعت سے لوگوں کو قیامت کے دن فائدہ ہوگا, اور جس کو اجازت اسی کی شفاعت مفید سمجھی جائے گی. ورضی له قولا, جو دنیا میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا توحید کا, اس کی بات پسندیدہ ہوگی اور اس کی بات اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. جس کے حق میں کلمہ خیر کہنے کی گنجائش ہو, اس کے کسی بھی قول کو پسند کر لیا گیا ہو. بعض حضرات نے ورضی له قولا کا مطلب جس نے بات ٹھکانے کی اچھی کہی ہو بس اسی کی سفارش فائدہ مند ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم, اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے سامنے ہے, وما خلفہم جو پیچھے چھوٹ گیا, سامنے یعنی اب تو سامنے آخرت وہاں پہنچنے کے بعد, اور پیچھے چھوٹ گیا کیا دنیا, وہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ولا یحیطون بہ علما, اللہ تعالیٰ کے علم کا تمام لوگ مل کر کے احاطہ نہیں کر سکتے, اور اللہ تمام لوگوں کے علم کا احاطہ کرتے ہیں. وعنت الوجوہ للحی القیوم, تمام چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہو جائیں گے, جھک جائیں گے, جو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تمام کائناتوں کے نظاموں کو تھامنے والے اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چہرے پست ہو جائیں گے, جھک جائیں گے. جو لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے تھے وہ بھی قیامت کے دن بڑی عاجزی کریں گے اور اپنی گردن کو جھکا دیں گے. بعض حضرات نے انا یعنو انت, اس سے سجدہ کرنا مراد لیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑیں گے. جو دنیا میں سجدہ کرنے کے عادی تھے اور دنیا میں جن کی سجدہ کرنے کی عادت تھی ان لوگوں کو تو سجدے کی توفیق ہوگی, باقی دوسرے لوگ سجدہ کرنے جائیں گے تو وہ الٹے گریں گے دوسری جانب کے اندر. وقد خاب من حمل ظلما, اور جس نے شرک کیا ہوگا, شرک کا بوجھ اٹھایا ہوگا, وہ آدمی بڑے نقصان کے اندر پڑے گا. آج حضرات نے ظلم سے معصیت کو بھی مراد لیا ہے, جس نے معصیت کا ارتکاب کر کے معصیت کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ آدمی بڑے نقصان کے اندر ہوگا. چنانچہ جو آدمی کفر کی ظلمات پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا, جو آدمی اسلام پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, اور جس آدمی نے بھی نیک کام کیے ہوں گے اس حال کے اندر کہ وہ ایمان والا ہو تو اس آدمی کو قیامت کے دن ظلم کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کی نیکی کے بھی کم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہو لیکن ملائکہ نے اس کے اعمال نامے سے نکال دی ہو, اس نیکی کے اوپر اس کو اجر اور ثواب نہ دے دے, نیکی کے اجر سے ملائکہ اس کو محروم کر دے دے, ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ظلم ہوگا نہیں, اور جو ہے کسی طرح کی کمی بھی نہیں ہوگی. کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کے اعمال نامے میں بڑھا دیا جائے، یا یہ کہ جو ہے کوئی نیکی کی ہو اور کم کر دی جائے، جو اس کا استحقاق ہے اس استحقاق سے جنت کے مراتب سے نیچے اتار دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کے استحقاق کا اللہ تعالیٰ دلوا کر کے رہیں گے، ملے گا اللہ کے یہاں. وہ مؤمن سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ غیر اعمال صالحہ کے بھی ایمان مقبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں. بعض مرتبہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو بھی اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. بعض مسلمان اپنی غفلت ساحلی سستی کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کرتے، تو بھی ان کا ایمان تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو ہی جاتا ہے. چلو
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، کذالک سے تشبیہ قائمیں دی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے نبیوں کی طرح آسمان سے ایک کتاب قرآن بھی اتاری جا رہی ہے، اور آپ کی یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے کیونکہ مخاطبین اول اس کو سمجھ سکے اور عربی زبان اپنے الفاظ اور معانی کی وسعت کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی اچھی زبان ہے. پچھلے بات تعالیٰ نے جو ہے عربی زبان میں قرآن اتارا اور اس کے اندر اللہ نے ڈرانے کی باتیں پھرا پھرا کر کے مقرر شکر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ قرآن کی باتوں کو سن کر کے شرک سے بچنے والے بن جائے، اور یحدث لہم ذکرا، یا قرآن کی وجہ سے بیداری پیدا ہو جائے، قرآن ان کے اندر سمجھ پیدا کر دے کہ صاحب پچھلی امتوں کے واقعات سن کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو برائی سے بچانے والے بن جائے. تعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ جو سچے بادشاہ ہے، بہت بلند ان کا مقام ہے. مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں کرتے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت دور ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. ثانی نزول کے سلسلے میں مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ابتداء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارک یہ تھا کہ جب کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھتے تھے. اس میں آپ کو دوہری مشقت اٹھانی پڑتی تھی، ایک مشقت سے ایک بار اس بات کی کہ جبرائیل کے ذریعے قرآن سننا اور اس کو اپنی زبان سے دہرانا، اور دوسرا یہ اس کو یاد کرنا، یہ دوہری مشقت کا آپ کو اس وقت پر سامنا ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ کو ڈر یہ لگا رہتا تھا کہ کہیں میں وہی کی کوئی بات بھول نہ جاؤں، کوئی کلمہ فراموش نہ کر دوں، اس لیے آپ جلدی جلدی ایسا کرتے تھے. باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جب قرآن اتارا جائے اس وقت پر آپ دھیان سے سن لے، اس وقت پر آپ ساتھ میں پڑھنے یاد کرنے کی فکر نہ کرے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس کو محفوظ کرنا، آپ کے سینے میں جمانا، آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کروانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت آپ مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اطمینان ہو گیا
کہ مجھے اب یاد ہو ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا ہے. لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمے پڑھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا. ولا تعجل بالقرآن, قرآن کے پڑھنے کے اندر آپ عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لیں. من قبل, اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر وحی کا اترنا ختم نہ ہو. جب وحی کا اترنا ختم ہو جائے تب آپ پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کے ساتھ پڑھنا کہ قرآن سے شوق اور تعلق کی وجہ سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے خصوصی شوق تھا, اس لیے آپ جو ہے قرآن کو ساتھ ساتھ جلدی جلدی محبت میں پڑھ لیا کرتے تھے. بعض حضرات نے ولا تعجل بالقرآن کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہی اپنے وقت پر آپ کے پاس آتی رہے گی, وہی اپنے وقت مقرر پر اتاری جاوے, اس سے پہلے آپ اپنی طرف سے سوال نہ کیجئے وہی کے اتارے جانے کا. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ قرآن کا مطلب, مضمون, مفہوم جب تک آپ کو سمجھایا نہ جائے وہاں تک آپ لوگوں کو وحی نہ سنائیں. جب قرآن آ گیا, قرآن کا مطلب آپ کو بتلا دیا گیا, اب آپ لوگوں کو اس کا وہ سنائیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیجیے, اے اللہ آپ میرے علم کو زیادہ کیجیے, قرآن کے ذریعے سے یا ایک ڈائریکٹ میرے دل کے اوپر علوم کو نازل فرما کر کے آپ میرے علم کے اندر اضافہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی. پوری زندگی آپ کا علم بڑھتا ہی رہا, بلکہ آخری ایام کے اندر بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اتارے گئے, علوم نازل کیے گئے. تو یہ علم کے اضافے کا سلسلہ جاری ہی رہا. دیکھیے یہاں صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعا کرو رب کی زدنی علما, اے اللہ تو میرے علم کو زیادہ کر. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو آج تک نہیں جانا ایسی نئی نئی چیز مجھے بتائیے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے آج تک جو اتر چکا وہ مجھے ذہن نشین کرا دیجیے. تیسرا مطلب یہ ہے علم کی فہم مجھے عطا فرمائیے. یہ تینوں چیزیں ربی زدنی علما میں شامل ہیں. یہ تینوں مطلب کو ذہن میں رکھ کر کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرنی چاہیے. بعض طلبہ صرف دعا کرتے ہیں, بےچارے بالکل محنت نہیں کرتے. بعض صرف محنت کرتے ہیں آپ جیسے, لیکن وہ دعا بالکل نہیں کرتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اعتدال پیدا کرو, محنت بھی کرو اور ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرو, اس سے علم کے اندر اضافہ اور ترقی ہوگی. بعض بزرگوں کا ملفوظ ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے ربی زدنی علما, تو اس کے قوت حافظہ میں بھی اضافہ ہوگا اور علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. قرآن مجید میں تقریباً 7 مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے, تاکہ یہ واقعہ سنا سنا کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کا جو حکم آئے اس کو پورا کرو, اللہ جس چیز سے روکے اس سے تم رکنے والے بن جاؤ. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ, ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک بات کی خاص تاکید کی تھی کہ اس درخت میں سے کھانا مت. من قبل مفسر فرماتے کھانے سے پہلے ہم نے ان کو نصیحت اور تاکید کر دی تھی, اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سے کسی کام کے لیے روک دیا جائے. یعنی کہ کوئی آدمی ایک غلط کام کرے پھر کہے کہ کیوں یہ غلط کام کیا, آپ نے کہا کہاں تھا کہ یہ نہیں کرے گا, آپ نے کہا ہی نہیں تھا, اس لیے ہم نے یہ کیا, اب تم ہم کو ڈانٹ رہے ہیں, ہم نہیں کریں گے. اس لیے آپ کو شروع سال میں کہہ دیا جاتا بھائی نیند نہیں نکال لیں گے, تاکہ بعد میں اوزر نہ رہے کہ بھائی ہم کو روکا نہیں تھا اور کھڑا کر دیا. اس لیے پہلے سے باری تعالیٰ نے روک دیا کہ بھائی دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. فنا سیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی تاکید کو بھول گئے. دیکھو نسیان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی ہے. روپی عن امتی الخطا والنسیان, غلطی اور بھول تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگر کہ وہ اس امت کے لیے بتایا گیا, میری امت سے اللہ تعالیٰ نے غلطی اور بھول کو معاف کر دیا, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا جو قرب کا مقام رکھتے ہیں, اس مقام قرب کی وجہ سے نسیانن بھی کوئی کام صادر ہو جائے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی تھی وہ تاکید کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان اول یعنی آدم علیہ السلام حکم اول درخت کے قریب نہیں جانے کا اس کو بھول گئے, اور بھولنے کو عربی میں نسیان کہتے ہیں. اسی سے انسان بنا نسیان مادے سے, تو انسان نسیان مادے سے اسی لیے انسان کہا گیا. نمبر دو, بعض حضرات نے نسیان کا لازمی معنی کیا ہے ترک, چھوڑ دینا, فنسیہ یعنی باری تعالیٰ کی تاکید کو چھوڑ دیا, یعنی وہ چھوٹ گئی ان کے ہاتھ سے. نمبر تین, ایک معنی ہے بیدار مغزی سے کام نہ لینا. کوئی آدمی کوئی کام کرے لیکن وہ بیدار مغزی نہ ہو, غفلت ہو, اس کے لیے بھی فنسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدار مغزی سے کام نہ لیا اور بھول گئے. اور بعض حضرات نے مانا ہی بیان کیا فنسیہ کا کہ جن اسباب کو اپنانے سے انسان بھول اور غلطی سے بچ جاتا ہے, ان اسباب کو آدم علیہ السلام نے نہیں اپنایا. جن اسباب کو اپنانے کی وجہ سے انسان بھول اور غلطی سے بچ جاتا ہے, نسیان سے بچ جاتا ہے, آدم علیہ السلام نے ان اسباب کو نہیں اپنایا. اس لیے کہا گیا فنسیہ, آدم بھول گئے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فنسیہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی نصیحت اور شیطان کا دشمن ہونا, آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان سے بات چھوٹ گئی. ترق احدینا, ہماری تاکید چھوٹ گئی. ولن نجد لہ عزما, عزم کہتے ہیں کسی کام کے پختہ ارادے کو. نجد بعض حضرات نے اس کو علم سے لسان سے مشتق مانا ہے, اس صورت میں اس کے دو مفعول آئیں گے لہو اور عزما, اور بعض نے اس کو وجود سے مشتق مانا ہے جو عزم کی جد ہوتی ہے, اس صورت میں عزمن ایک ہی مفعول ہوگا. ولم نجد لہ عزما, پہلی صورت میں مانا یہ ہوگا کہ ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں معلوم کیا, یعنی ہم کو آدم کے اندر عزم معلوم نہیں ہوا, اور دوسری صورت کے اندر ہم نے آدم کے اندر عزم کو نہیں پایا. ولم نجد لہ عزما, گویا آدم علیہ السلام کے اندر پختگی نہیں پائی. کیا مطلب پختگی نہیں پائی؟ یعنی آدم علیہ السلام نے قصداً غلطی نہیں کی تھی, پختگی اور عزم کے نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی. نمبر دو, عزما کا دوسرا ترجمہ ہے ہم نے ان کے اندر ارادہ ہی نہیں پایا, یعنی غیر ارادی طور پر یہ غلطی ہو گئی. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی, وہ آسمانوں کے اوپر تھے, اور نبوت سے پہلے نبی کو جو کوئی غلطی پیش آ جاوے وہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. نمبر چار, حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل تو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن شیطان کی وجہ سے عمل میں کمی آ گئی, اس کو کہا گیا ولم نجد لہ عزما. نمبر پانچ, نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا, بھول چک سے غلطی ہو گئی, اس کو کہا گیا ولم نجد لہ عزما. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا, ہم نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا تاکہ ان کی علمی فوقیت کا اظہار ہو جائے عملاً، اس لیے کہ ان کا علم ملائکہ کے سامنے ظاہر ہو گیا. وعلم آدم الاسماء کلھا، اس کی عملاً بھی ملائکہ کے سامنے فوقیت ظاہر ہو جائے. اس لیے آدم علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. فسجدوا الا ابلیس، کیونکہ ابلیس اس وقت پر ملائکہ کے مجلے میں رہتا تھا، وہ بھی اس حکم کا مکلف تھا، اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، لیکن تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، ابا انکار کر دیا. پھر اس نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ دلیل دے کر کے اس نے انکار کر دیا. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، ہم نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیا، آدم دیکھو اس نے تمہارے سامنے سکھا بھی دیا ہے تو یہ بھی تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی حضرت حوا کا بھی دشمن ہے. انسان تمام زندہ انسانوں کی ماں ہونے کی وجہ سے حیون سے مشتق مان کے ان کو حوا کہا جاتا ہے، یہ تمہاری بیوی حوا کا دونوں کا دشمن ہے. فلا یخرجن فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ دشمن کے بارے میں ذرا دھیان رکھیو، وہ تم کو کہیں دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے وے، اس لیے کہ تم کو جو جنت سے نکلوایا نے تو فتشقی، اے آدم تم تکلیف کے اندر پڑ جاؤ گے، مشقتوں کے اندر تم پڑ جاؤ گے. دیکھو فلا یخرجنکما تسمیہ کا سیگا ہے اور تشقی واحد کا سیگا ہے، ایسا کیسا؟ حالانکہ دونوں نکلیں گے آدم اور حوا تو تکلیف میں دونوں پڑیں گے، اور دونوں جنت میں رہیں گے تو دونوں تکلیف سے سلامت رہیں گے. نکلے دونوں اور تکلیف اکیلے آدم علیہ السلام کو، واحد کا سیگا ایسا کیسا ہوا؟ تو بعض مفسرین نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ فواصل کی رعایت کے اندر ایسا کہا گیا ہے، اس لیے کہ اوپر آیا عزم، اس سے پہلے آیا علم، اس سے پہلے آیا ذکر، تو اس فواصل کی روایت کے اندر کہہ دیا گیا فتشقی. دیکھو قرآن نہایت فصیح کلام ہے، فواصل کی روایت کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کی روایت تلاوت میں بھی کرنی چاہیے. بعض جاہل قرآن جو ہے کیا کرتے ہیں، سورہ قدر کے اندر سلام حتی مطلع الفجر، کتنی اچھی تعبیر ہے، راہ کے اوپر فواصل ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، راہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، راہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، راہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، راہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ قافیت راہ کے اوپر پوری صورت ہے، لیکن وہ بعض جاہل قاری کیا کرتے ہیں، وہ اوپر والی آیت کو کھینچ کے لے جائیں گے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام کر کے وقف کرتے ہیں، تو اس نے قافی کی رعایت نہیں کی، صحیح غلطی کی. قوافی کی رعایت تو قرآن ہے، اس کی رعایت نہیں چاہیے، وہاں جہاں ایسا ہوا ہے وہاں وہاں پر. تو یہاں بھی دیکھو فتشقی، یہ فواصل کی رعایت کے اندر واحد کا صیغہ آیا، اور عورت کو تقریباً شوہر کے تابع قرار دے دیا گیا. نمبر دو، بعض حضرات مفسرین نے بہت شاندار بات کہی، ذرا دھیان سے سنو. کسی نے واحد کا صیغہ اس لیے آیا کہ بیوی کو کیا تکلیف، تکلیف تو ساری بیچارہ شوہر اٹھائے گا، مشقت تو اس کو اٹھانے کی، وہ تو بے غم بن گئی شادی کرتے ہی، کوئی غم نہیں، بے غم ہو گئے، اب ساری مشقت تکلیف تو بیچارے شوہر کو اٹھانے کی، اتنی اٹھانے کی اتنی اٹھانے کی کہ بیچارے کا ہنسنا بند ہو گیا، اور ہو گیا ہنس بند، ہنسنا بند، اور وہ ہو گئی بے غم. اس لیے ساری مشقت تو وہ بیچارے اٹھاتا ہے، اس لیے واحد کا سیگا آیا فتشقی. نمبر تین، سخاوت دو قسم کی ہے، ایک سخاوت دنیاوی یا ایک سخاوت رویہ، یہاں ثقافت سے ثقافت اخرویہ مراد نہیں ہے، ثقافت دنیاویہ مراد ہے کہ آدم تم کو دنیاوی مشقت دنیاوی مصیبت کے اندر پڑھنا پڑے گا. کا ایک مطلب بعض حضرات نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کے کھانا آدم جنت میں بنا محنت کے تیار ٹائم ٹو ٹائم مل جاتا ہے. دنیا میں جو گئے نہیں تو پھر تو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا پڑے گا. چنانچہ مفسرین نے ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اب کھانا پینا کیسے، جبرائیل نے جنت میں سے کچھ گیہوں کے دانے لا کے دیے. آدم یہ رہے دانے، اب اس کو کھیتی کرو. کیسے کھیتی کرنے کا وہ بتایا کہ بیل کو لو، ایک سرخ رنگ کا بیل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا. کب اس بیل کو لے کے جاؤ کھیت اور چاٹے میں جا کر کے زمین کو کھیڑو. اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام بیل کو لے کے جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے، پیشانی کے اوپر سے پسینہ پوچھتے تھے. جب کا اس میں سے دانا اگے گا پھر اس کو کاٹنے کا، کٹ کے آیا تو جگرے نے بتایا تب اس کو پیسو چکی کے اندر. جب چکی میں پیسا تو آپ اس طرح روٹلے پھینکو اور چیک کر کے اس کی روٹی بناؤ. جب روٹی تیار ہو گئی تو آدم علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کے روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی ہاتھ میں سے چھوٹ گئی اور گر کر کے چھوٹ گئی. تو آدم علیہ السلام دوڑے اوپر سے نیچے تک اور جا کر کے روٹی اٹھائی اور روٹی لے جا کر کے پھر کھانے بیٹھے. اور دیکھا نا دنیا اسی طرح ہے، دنیا کے اندر اسی طرح مشقت سے روٹی آئے گی اور ہاتھ میں آنے کے بعد ہی چھوٹ جائے گی، پھر لینے کے لیے دوڑنا پڑے گا. اور نفس سے حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. تو یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا ولا اور لا تسمع فیہا ولا تضحا، اس میں چار چیزیں ہیں. اس کے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ بیوی کی چار ذمہ داری شوہر کے اوپر، کھانا پینا لباس اور مکان، یہ چار طرح کی ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور یہ ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر اس لیے فتشقا واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تشقا کے اندر ضمناً عورت بھی شامل ہے، کیونکہ شوہر کو تکلیف ہوگی تو عورت کو بھی تکلیف ہوگی، وہ بھی اپنے شوہر کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جائے گی. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، یقیناً جنت کے اندر تم کو بھوک بھی نہیں لگے گی، تم ننگے بھی نہیں ہوں گے، اور جو ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، جنت کے اندر پیاس بھی نہیں، جنت کے اندر دھوپ بھی نہیں. دیکھو بھوک کا تعلق کھانے سے، ننگے پن کا تعلق کپڑے سے، پیاس کا تعلق پانی سے، دھوپ کا تعلق مکان سے. یہ چار چیز کی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی، یہ چاروں چیزیں تم کو جنت کے اندر نہیں ہے. یعنی ظاہری تکلیف بھی نہیں، باطنی تکلیف بھی نہیں، اس لیے کہ بھوک اور پیاس باطنی تکلیف ہے. کپڑے اور جو ہے دھوپ یہ ظاہری تکلیف ہے. تو ظاہری باطنی اسی طرح کی جنت میں کوئی تکلیف نہیں، دنیا میں جو گئے نا تو یہ سب تکلیفیں تم کو آئے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں جنت کی کسی نعمت کا ذکر نہیں ہوا، اسی جگہ پر تو نعمت کا ذکر ہے، یہاں ایک بھی نعمت کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ کیا کہا گیا، یہ تکلیف نہیں، یہ تکلیف نہیں، یہ تکلیف نہیں. بتلانا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد، جنت سے نکلنے کے بعد ان تمام تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. شیطان نے حضرت آدم کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، کسی طرح بھی ڈالا ہوگا، جنت کے باہر کھڑے ہو کر کے وسوسہ ڈالے، یا کہ جنت میں کسی شکل سے گھس گیا اور وسوسہ ڈالا، بس اس کا کام یہی ہے کہ وہ وسوسہ کر ڈال سکتا ہے، دل میں باطل خیالات پیدا کر سکتا ہے. وسوسہ الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کیا کہنے لگا، قال یا آدم، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، انسان کی کمزوری پکڑی، انسان کو زندگی سے بڑی محبت ہے. بہت محبت. اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی ملے گی تو ابھی انسان کہے گا ابھی 1 سال اور 1000 سال ملنے کے بعد بھی انسان کی لالچ سے زندگی لمبی ملے. اسی کمزوری کو شیطانی پکڑا. اور آدم علیہ السلام سے کیا تھا, آدم ایک درخت تم کو بتایا تھا, وہ جڑی بوٹی ایسی ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے, یہاں کا پرماننٹ ویزا تمہارا لگ جائے گا. شجرتن پھل و ملک لا یبلا, اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ تم یہاں پر رہو گے. آدم وہ درخت ہے جس کے لیے اللہ نے منع کیا, وہی درخت ہے, وہ جڑی بوٹی کھاؤ تو پھر جنت میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. فأكلا, دونوں نے کھا لیا آدم اور حوا نے. فبدت لهما سوآتهما, تو ان دونوں کی شطر کی جگہیں دونوں کے اوپر کھل گئی. آج تک جنت کا لباس بدن کے اوپر تھا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر گیا. سو اتن کو سو اتن اس لیے کہتے ہیں کہ سو ان کے معنی آتے ہیں برائی کے, شطر کے کھولنے کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے. تو باقی انسان ہوتا ہے وہ, باقی جن میں حرانیت کا غلبہ ہوتا ہے وہ شطر کے کھولنے کو برا نہیں سمجھا کرتے. وہ جو شجر ممنوعہ کو کھا لیا اس کا پہلا ریئیکشن یہ ظاہر ہوا کہ ان کے بدن کے اوپر کے کپڑے ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے اور شطر کھل گیا. وتفقا یکشفان علیہما من ورق الجنۃ, اور وہ لوگ جنت کے اندر سے پتے اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ انجیر کے پتے تھے, انجیر کے پتے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, کیلے کے پتے اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. بہرحال کچھ ایسے پتے جو ان کے بدن اور سطر کو چھپانے کے کام آئے وہ انہوں نے جلدی جلدی توڑ توڑ کر کے اپنے بدن کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا. آدم ربہ فغوا, دیکھو عصا کا لفظ اس آدمی کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے جس کی عادت اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہو چکی ہو. ظاہر بات ہے کہ یہ معنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہم ہرگز نہیں لے سکتے. اس لیے یہاں پر کیا کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے کے اندر, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا اس کے پورا کرنے کے اندر کچھ چپ ہو اور کچھ جو ہے ان کے خلاف ورزی ہو گئی, اور غیر ارادی طور پر نافرمانی ہو گئی, فغوا اور راہ راست سے دور ہو گئے, یا فغوا جو ان کا مطلوب تھا جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کا, وہ مطلوب اور مقصود ان کا فرق ہو گیا, وہ مطلوب اور مقصود ان کا دور ہو گیا. وہاں کا آدم ربہ, آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کی کچھ خلاف ورزی ہو گئی, بھول چک ہو گئی, فغوا جس کی وجہ سے ان کا مقصود ان سے فوت ہو گیا. مقصود کیا تھا؟ جنت میں دائمی قیام, لیکن اس غلطی اور بھول چک کی وجہ سے وہ دائمی قیام فوت ہو گیا اور جنت سے ان کو نکلنا پڑا. قال ثم اجتباه ربه, اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو پسند کر لیا, نبوت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فتاب علیہ, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین والی دعا خود اللہ تعالی نے سکھائی. فتلقى آدم من ربه کلمات, کلمات کی یہی بات ہے, ان کلمات کی برکت سے آپ کی توبہ قبول ہو گئی. وحدا, اور توبہ کے اوپر پھر آپ ہمیشہ برقرار رہے, آئندہ پھر ایسی غلطی اور بھول چوک نہیں ہوئی, مداومت ہو گئی پھر ہمیشہ کے واسطے. لیکن وہ جو شجر ممنوعہ کھایا تھا اس کا ایک اثر تو جنتی کپڑے گئے, دوسرا اثر کیا ظاہر ہوا کہ اب تم لوگ جنت اور اس کے ماحول کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے, اب جاؤ دنیا کے اندر. دیکھو تقدیر دو طرح کی ہے, ایک معلق اور مبرم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت کا خلود معلق تھا اس بات کے اوپر کہ وہ سجدے ممنوعہ کو نہیں کھائیں گے, اور اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کھائیں گے, علم میں یہ چین شدہ تھا. اور جو ہے وہ بات ہو گئی کہ سجدے ممنوعہ کھایا اور جنت میں سے ان کو نکلنا پڑا, اور جنت سے جو ہے وہ باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق بفا, اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ یہاں سے دنیا کے اندر جاؤ, ادھر قالہ بتاہ جنت سے تم نکل کر کے جاؤ, جمیعاً سب کے سب جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم آپس میں ایک دوسروں کے دشمن بنو گے. اب یہ تو فرمایا بعضکم لبعض عدو, تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اور شیطان, آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد میں آپس میں قیامت پر دشمنی رہے گی. اولاد آدم اولاد ابلیس آپس میں دشمنی, سب کو اللہ نے دنیا کے اندر دے دیا. اور آپ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد, کہ تم سب جاؤ اور دنیا میں تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. یعنی اولاد آدم میں آپس میں ایک دوسرے میں عداوت کینے دشمنیاں پیدا ہوگی, اور اولاد جھگڑے تو ماں باپ کا چین سکون حرام ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام تو نہیں لڑیں گے لیکن آپ کی اولاد لڑے گی, قابل حاضر, اور بعد میں آنے والی قیامت تک تو اس کی وجہ سے ماں باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے. ارے ارے یہ کیا بڑھاپے کے اندر اولاد کے جھگڑے دیکھنے گئے, یہ ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعضکم لبعض عدو, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے نکلنا یہ بہت بڑی سعادت کا باعث بنا, اس لیے کہ اس وقت تو وہ جنت میں اکیلے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن نکالے جانے یہ سبب بنے گا دوبارہ جنت میں جانے کا, کیونکہ دنیا میں آئے ان کی اولاد ہوگی, اولاد نیک اعمال کرے گی, ایمان لائے گی, اور پھر وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ چیز تو دوسری سعادت کا ذریعہ بنی کہ دنیا میں آئے, آنے کے بعد نیک اعمال کرے, جنت کے مستحق بنے, اس کا ذریعہ بنے. تو گویا کہ پہلے دو تھے, اب 120 صفوں کے اندر جنت میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اہل الجنت 120 صفا لکم منہا 80 صفا, حدیث میں آتا ہے 120 صفے, اس کی لمبائی کتنی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانے, اتنی لمبی لمبی 120 صفوں میں جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے, اس کے ساتھ 30 صفے امت محمدیہ کی ہوگی. تو گویا کہ ایک سعادت کا ذریعہ بن گیا یہ نکلنا, جب اپنی اولاد اور ذریت کو لے کر کے جنت کے اندر جائیں گے. دوسرا علمی حصہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شجر ممنوعہ اور اس کا کھانا اور ابلیس کا وسوسہ, یہ سب پروسیجر کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کو کچھ دن جنت میں رکھ کے کہ آدم چلو اب جاؤ دنیا میں, مجھے دنیا بسانی ہے, اس کے لیے پیدا کیا. یہ سب کام کاج کیوں کروائے گئے؟ پہلے منع کیا, پھر کھایا, پھر اس کی وجہ سے نکلوایا. تو کہا کہ یہ کریموں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حجت تامہ کے بعد ہی کوئی کاروائی کرتے ہیں, گویا اس طرح حجت تامہ کروائی, کیونکہ جنت سے نکل کر کے تکلیف بھری دنیا میں لانا تھا, تو ایسے ہی لاتے تو تکلیف ہوتی, اس لیے حجت تامہ کرائی. بتائی دیکھو دنیا میں جانے کے تمہارے اسباب خود تمہاری ذات سے وجود میں آئے, اس لیے تم کو دنیا میں جانا ہے. اس طرح تمانینت کے ساتھ ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. ہماری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی بات آ جائے نبیوں کے واسطے سے, فمن اتبع ہدائی, میری بھیجی ہوئی ہدایت کی جو آدمی اتباع کرے گا, قرآن پر عمل کرے گا, رسولوں کی بات پر عمل کرے گا, فلا یضل ولا یشقی, وہ آدمی گمراہ بھی نہیں ہوگا دنیا میں, آخرت کے اندر بدبخت بھی نہیں ہوگا. امن آ رضا ان ذکری, جو میری ذکر سے, میری یاد سے, قرآن سے, میرے احکام سے اعراض کرے گا, انکار کرے گا, لہو معیشت ضمتا, ہم اس کے گزران کو تنگ بنا دیں گے, وہ گزران اس کا تنگ ہو جائے گا اور بڑی تنگی کے اندر زندگی گزارے گا. کیا مطلب معیشت ضمتا کا؟ نمبر ایک, دنکا کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں اس کی ہر سوچ, اس کی ہر فکر, اس کی ہر کوشش, اس کی ہر جد و جہد, اس کی ہر محنت محض کھانے پینے اور دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے ہم لگا دیں گے. یہ معیشت دنکا کا مطلب, کیسے زیادہ, کیسے زیادہ, کیسے زیادہ. اور مومن آخرت کی نعمت کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے, اور جو اعراض کرتا ہے قرآن اور دین سے, احکام الٰہیہ سے, وہ آدمی ہمیشہ دنیا دنیا کو بڑھانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. نمبر دو, معیشت دنکا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ جس میں ہمیشہ زیادتی کی لالچ اور کمی کا خوف لگا ہوا رہے گا. زیادتی کی لالچ اور دنیا کی نعمت کم ہو جانے کا خوف, دنیا کی زیادتی کی لالچ اور کم نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے, اس کا خوف ہم لگا دیں گے. نمبر تین, مال اور جاہ, عزت کی ترقی اور ہوس میں گل گل کر کے وہ جان دے دے گا. مال زیادہ ملے, عزت زیادہ ملے, اس کی ترقی ہو, اس کی ہوس میں وہ گل گل کر کے جان دے دے گا. نمبر تین, نمبر چار, تناس کا وصف ہم قلب کر لیں گے. اور بعض مفسرین نے اس کو قبر سے متعلق مانا ہے. معیشت دنکا, کافر کو قبر کے اندر زندگی تنگ کر دی جائے گی, قبر تنگ ہو جائے گی, پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی, اور اس کو تنگ عذاب دیا جائے گا, اور اس کو قبر کے اندر بڑا پریشان کیا جائے گا. جی,